رونق ممبروں، حاضر مجلس سے آج شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس ہے، خاص شب شہادت ہے۔ اس شب شہادت کی مجلس سے خطاب فرمائے علماء حق، خصوصاً جناب مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔
محمد واجب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، دونوں میں بولنا صحیح، محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ وقت امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے انشاءاللہ خدا ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد آل محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد،
صل على محمد آل محمد وعجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، خداوند متعال نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی سعادت، دین کو سوچنے سمجھنے کی سعادت، اللہ کے دین سے رہنمائی حاصل کرنے کی سعادت نصیب کی، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، بالاخص یہ کہ خدا نے ہمیں امامت کی سعادت نصیب کی، مولا کی شہادت کی شب ہے اور ان کے نام سے ہم منسوب، ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد واجل فرجہم۔ اس شکر کے ساتھ ایک وہ سعادت ہے جو ہمیں خدا نے نصیب کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سینکڑوں سال کے وقفے کے باوجود خدا نے ہمیں امامت کا ماننے والا قرار دیا ہے، ایک وہ چیز ہے جو خدا عز و جل اس نعمت امامت کے ہوتے ہوئے ہم سے چاہ رہا ہوگا۔ اگر خدا عز و جل کسی کو دنیا کی مادی نعمت دیتا ہے اور مادی نعمتیں زوال پذیر ہوتی ہیں، مادی نعمتوں کی خدا کے نزدیک وہ حیثیت نہیں ہے جو معنوی نعمتوں کی ہے. ان مادی نعمتوں پر بھی کوئی نہ کوئی سوال ہے. لہذا مولا کا وہ فرمان مشہور ہے، مالی والدنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار جس کے حرام میں حساب ہے اور اس کے حلال میں حساب، حرام میں عذاب ہے اور حلال میں حساب ہے. حرام میں تو عذاب ہے ہی، حلال میں بھی حساب ہے، اور یہ دنیا ہے. دنیا کی چھوٹی سی بھی نعمت ہوئی اس کے حلال میں بھی حساب ہے اور اخروی نعمتوں پر، معنوی نعمتوں پر. اور دنیا وہ ہے کہ جو ایک اور روایت کے مطابق اتفاق سے مل سکتی ہے، اتفاق سے ملی تب بھی حساب ہوگا. اتفاق سے کیسے؟ مثلا کوئی کسی ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہے جہاں پہلے سے دولت تھی، اپنے اجداد کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے، اپنے کسی اعزہ اقربا کی وجہ سے اس کو دولت نصیب ہو گئی. اس کا کوئی ہنر نہیں ہے، اس کا کوئی کمال نہیں تھا، نصیب ہوئی. اس میں بھی حساب ہے، اس میں بھی حساب دینا پڑے گا. اور اگر خدا نے متعال کسی کو معنوی نعمت دے جس میں حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے، تو پھر حساب نہیں لے گا. اب ذرا تصور کریں، اگر چھوٹی سی ایک نعمت دے، اور ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور تاکہ ہم اس ماحول کے اوپر بھی اس کو امپلیمنٹ کر لیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اس وقت جو ہم اور آپ اس مجلس اعظم میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں کچھ نعمتیں ملی ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ یہ جو خدا نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں یہاں بیٹھ کر بولوں، یہ نعمت ہے خدا کی؟ اس میں کوئی شک ہے کیا؟ نعمت ہے نا. یہ جو آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور سننے کو تیار ہیں اور عزا کے ثواب کو حاصل کر رہے ہیں، یہ نعمت نہیں ہے؟ نعمت ہے. ہم لوگوں سے سوال نہیں ہوگا اس کا؟ ہوگا. مثلا مجھ سے کیا سوال ہوگا؟ مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ اتنے لوگ تمہارے سامنے اہل بیت کے چاہنے والے، ان کی محبت میں بیٹھے تھے، ان کے دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے، تم نے کیا سکھایا؟ یہ سوال مجھ سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً ہوگا. آپ سے کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ ایک سکھانے والا تمہیں سکھا رہا تھا، تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے عمل کے لیے ایک بات سن لی تھی اور تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ اہل بیت نے کہا ہے، عمل کیوں نہیں کیا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امامت سے ملحق ایک گھنٹے پر یہ ثواب آ رہا ہے، خود امامت پہ کوئی سوال نہیں آئے گا. امامت کے نام پر ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، اس پر یہ سوال میرے سر پر بھی ہے اور آپ کے کندھوں پر بھی ہے، خود امامت کا کوئی سوال نہیں ہے. قطعاً سوال ہے. مثلاً کیا سوال ہوگا؟ وہ سادہ سی بات ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ امام نے حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، کیوں نہیں حاصل کی؟ چلیں آپ مثلاً، شاید آپ کے ذہن میں یہ ہوگا، جیسے کہ ہم لوگ مکالمے میں، محاورے میں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں، علماء بیان ہی نہیں کرتے. چلو ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں علماء بیان نہیں کر رہے اور ان کی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر فرض کر لیں، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں سیکھ لیا تھا؟ آج دنیا میں آپ کو کوئی چیز جاننی ہو اور آپ اس کے کھوجی ہوں، ڈھونڈنے والے ہوں، تو دنیا کا کوئی کونا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر اب وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، لوگوں سے ملنے کے ذریعے سے ہو، کبھی خود سفر کرنے سے ہو، یہ سب کرتے ہیں. علوم اہل بیت کو کیوں ترک کیا؟ اس کے لیے محنت کیوں نہیں کر لی؟ تو مثال کے طور پر یہاں پر کون ایسا ہوگا جو روزانہ مثلا کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ، کم از کم سوشل میڈیا پہ نہیں لگا رہا ہوگا، بے شمول واٹس ایپ، کہیں زیادہ، کہ یہ خدا سوال نہیں کرے گا 15 منٹ علوم اہل بیت پہ بھی لگا لیتے، اسی میڈیا پہ بیٹھ کر، اسی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر. اچھا اگر 15 منٹ انٹرنیٹ پہ لگا لیتے تو کیا ہو جاتا، اسی چیپٹر میں 2 حدیثیں سیکھ لیتے، روزانہ 2 حدیثیں سیکھتے، میں کہہ رہا ہوں 2 نہیں 1 حدیث سیکھتے، روزانہ 1 حدیث سیکھتے، 350 حدیثیں بنتی ہیں، 10 سال میں 3500 حدیثیں بنتی ہیں، نہیں بھی یاد رہتی 40-50 تو یاد رہ جاتی نا، زندگی تبدیل ہو جاتی. اور یہ حدیثیں الحمدللہ رب العالمین ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ آپ 1 حدیث پہ عمل کر لیں، یقین فرمائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 1 حدیث پر اگر انسان کوئی عمل کر لے، بعض اوقات لگتا نہیں اس پر بھی ایک فرق پڑ رہا ہے، اس نے بھی معاشرے کے اوپر ایک فرق ڈال دیا، کیوں؟ 1 حدیث پہ عمل کیا. کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کی تھی، مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرد، اورینٹیشن چینج کرنے والی، انسان کو دیکھنے کا انداز تبدیل کرنے والی. کل ہم نے آخر آتے ہوئے عرض کیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم 4 چیزیں مجھ سے وعدہ کرو، میں تمہیں 4 گھر میں، جنت میں 4 گھروں کا وعدہ کرتا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابھی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آپ کو 4 گھر اسلام آباد میں مل جائیں گے اگر آپ روزانہ 20 منٹ یہ کام کر لیں، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ 4 گھر، 1 گھر کے لیے تو روزانہ 8-8 گھنٹے جاب کرتے ہیں، 2-2 3-3 جاب کرتے ہیں بعض اوقات، کہ 1 جاب سے جو پیسہ آئے گا اس سے پلاٹ لینا ہے. 4 گھر جنت میں، اور 4 گھر کن باتوں پہ مل رہے ہیں؟ ایسی باتوں پہ مل رہے ہیں جن میں پریکٹیکلی کچھ نقصان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یعنی کیا کرنا ہے؟ اب اس میں سے وہ جو مجھے اس وقت اپنے حالات میں معاشرے میں سب سے مفید لگ رہا ہے وہ کون سا پوائنٹ، اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کم علمی کے ساتھ، وہ یہ کہ حق پر بھی ہو تو بحث مباحثہ مت کرو. بحث مباحثہ جسے کہتے ہیں بے تکی گفتگو، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، دونوں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں کسی مسئلے کے اوپر جس کا کوئی منطقی فائدہ نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں مت کرو، میں تمہیں جنت میں گھر کا وعدہ کر رہا ہوں. تو ابھی مثال کے طور پر آج رات ہی سوچیے گا آپ، آج رات کل کے دن بس آپ کسی گروپ میں گئے، وہاں پہ ایک گفتگو چل رہی ہے اور اس گفتگو میں آپ بھی ایک سائیڈ ہیں، آپ نے ایک میسج ڈالا ہے، اس نے ایک جواب دیا، پھر آپ نے ایک جواب دیا، پھر اس نے بھی ایک جواب دیا ہے، گفتگو گروپ میں ہے یا انڈیویجول ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے کم و بیش سامنے والا نہیں مانے گا، اس کو بھی پتا ہے کم و بیش اس نے نہیں ماننا ہے، تو گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ اب ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اب دبنے کی کوئی گنجائش رہی نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں اگر تم یہ بے وجہ کی گفتگو بحث منازعہ چھوڑ دو، نہ کرو چاہے حق پر ہو، امام فرما رہے ہیں میں تمہیں جنت میں گھر کا وعدہ کر رہا ہوں. اچھا اس میں کنیکشن کیا ہے؟ اس آدمی کو جنت میں گھر کیوں مل رہا ہے؟ ممکن ہے، البتہ یہ کیوں کا سوال بعض اوقات بہت خطرناک ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی طرف سے ریزن بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے چونکہ امام نے روایت میں کیوں نہیں لکھا ہوا تھا، تو یہ بعض اوقات بہت خطرناک ہوتا ہے. تو ہم ساتھ ساتھ اس کا ایک ڈسکلیمر بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیں ایسے سمجھ میں آ رہا ہے، اصل معاملہ تو اللہ جانتا ہے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب انسان بے تکی کی گفتگو اور بحث میں جاتا ہے، بہت سارے گناہوں میں خود بخود پھنس جاتا ہے، اس میں ایک خود بخود ایک انانیت انوالو ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی بول ہی لیتا ہے بعض اوقات، کچھ بات کوئی بات ایسی بھی کہہ دیتا ہے جس کی سند خود اس کے لیے بھی ثابت نہیں ہوتی، بول دے گا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. گویا امام یہ چاہ رہے ہیں یہ دروازہ بند کر دیں جس کے نتیجے میں انسان یہ گناہ کر سکتا ہے. یعنی تقویٰ کو سنبھالنے کا امام نے ایک ذریعہ سکھایا. آپ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں. باقی تین مورد بھی آپ کے سامنے کل کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لہذا تکرار نہیں کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد ابن آل محمد وعجل فرجہم. کئی دفعہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں اور ابھی دوبارہ اس کو دہراؤں گا. بہت دفعہ مجھ جیسے طالب علم کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں، لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا. بہت دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں یہ سب لوگ قبول کر رہے ہوں تو معاشرے کو کچھ تبدیل ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ہوتا کیوں نہیں کر؟ مثلاً انشاءاللہ یہ وہ جگہ نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ہوتا ہے. میں کراچی کا نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ کی طرف کوئی رخ نہ ہو. کراچی میں ایک محلے میں گیا، وہاں پہ میں نے ایک عرض کیا، بہت جوش جذبے کے ساتھ ایک لیکچر میں نے دیا. تو علاقے کے جو مولانا تھے، فوت ہو گئے، بہت اچھے آدمی، وہ تشریف لائے میرے پاس، کہنے کہ مولانا ماشاءاللہ آپ میں خوب جوش و جذبہ ہے. میں جوان تھا اس وقت، تو شاید زیادہ جذبہ تھا میرے اندر، یعنی آپ کے اندر بہت جوش و جذبہ ہے. یہ محلے سے دور رہنے کا بہت فائدہ ہے آپ کو. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، مثلا وہ میرے علم کی تعریف کرتے ایسی کوئی بات کہتے تو میں خوش ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ چونکہ محلے سے دور ہیں نا، اس لیے آپ کے اندر جوش جذبہ اچھا ہے. میں کہا میں سمجھا نہیں مولانا. انہوں نے کہا بھائی اگر آپ میری طرح اس محلے میں رہتے نا تو ان لوگوں کو اندر تک پہچانتے ہوتے، پھر آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا. صحیح بات بھی ہے. میں کتنے دن رکوں گا یہاں پہ؟ تین دن، چار دن، پانچ دن؟ اگر مجھے سب کا پتہ ہو کہ کون کیا کر رہا ہے تو پھر میرے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا، 20 سال سے تو میں بھی بول رہا ہوں ان کو، آج تک تو میں تبدیل کر نہیں پایا، اب کیا تبدیل ہونا ہے؟ تو دور رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال کچھ سنگن، کچھ خبر ہمیں بھی ملی جاتی ہے کہ بھائی کچھ معاملات ہیں جو چل رہے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے ہم لوگ بعض اوقات، اب یہ میرے پوائنٹ، اس پوائنٹ کا کرسٹ ہے، مین پوائنٹ ہے، بعض اوقات ہم لوگ کسی روایت، دین کے کسی حکم کا ظاہر لے لیتے ہیں، باطن پہ نہیں جاتے، گہرائی میں نہیں جاتے. اچانک میرے ذہن میں تسبیح کے حوالے سے ایک بات آ رہی ہے، میں جلدی سے عرض کرتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس پہ. درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ابھی جیسے اب آپ نے درود بھیجا، کتنے فیصد لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں، توقع رکھوں جن لوگوں نے درود بھیجا کہ انہوں نے نبی کی ذات کو سوچا ہوگا؟ یہ مشکل ہے ہماری، ہم دین میں اس گہرائی میں نہیں جاتے. اگر ہم اور آپ یہ کرنے لگیں نا کہ دین کے معاملات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گہرائی میں چلے جانا شروع کریں، تو پھر بہت لمبی لمبی دعائیں، نمازیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس میں اس کی جگہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے وہ بہت فائدہ دیں گے. مثلا آپ نے ایک درود پڑھا، تھوڑا سا سوچ کے پڑھیں. ایک تسبیح پڑھیں گے، مثلا کوئی بندہ، بندے خدا مجھے ملے گا کہے گا مولانا میں ہر روز 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں. بہت بڑی بات ہے، 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں. کتنی مرتبہ سوچ کے پڑھتا ہوگا؟ ایسا کرو 10 مرتبہ پڑھ لو، سوچ کے پڑھ لو. کیوں زحمت کر رہے ہو 1000 دفعہ کی؟ 10 دفعہ پڑھو، سوچ کے پڑھو. میں نے صبح سے اب تک کتنی مرتبہ کہا ہوگا سلام علیکم؟ کتنی مرتبہ سوچا ہوگا کہ میں اس کو دعا دے رہا ہوں؟ یہ ہماری مشکل ہے. دین کی تعلیمات کم نہیں ہیں، دین کی تعلیمات میں گہرائی ہے، ہم اس گہرائی تک نہیں پہنچ رہے. ہم لوگ ظاہر سمجھ رہے ہیں اس کو، اچھا ہمیں بھی, یعنی کہ میں کہہ رہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ گہرائی, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, لیکن پتا نہیں کیوں جب ہم دین کے معاملے میں پہنچتے ہیں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتے, اس کو اوپر اوپر نپٹانا چاہتے ہیں. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کی, آج میں ایک اور حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بولا چھٹے امام سے ان کی ذات پہ درود بھیجے, محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت کا انداز کیا تھا, اس کے اوپر کل بات ہوئی تھی. اہل بیت تربیت کیسے کرتے تھے؟ بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے, اور یہ ہماری غلط فہمی ہے, کہ مثلا کوئی ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مولا میں اپنی اس کمزوری کے اوپر قابو پانا چاہتا ہوں. آج ہی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا, مشہور روایت ہے, اور اس پہ عرفاء علماء عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی وسوسوں سے دوچار ہوتا ہوں. یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ہوگا, ایک سمجھ لو ایک کمی کمزوری ہے جو انسانوں میں آ جاتی ہے, اور اس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے کہا میں کسی وسوسے سے دوچار ہو جاتا ہوں, شیطان مجھ پہ حملہ کرتا ہے, مولا میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا کثرت سے کہا کرو لا الہ الا اللہ. صحیح. اچھا اب فرض کر لیجئے میں وسوسوں سے دوچار ہوتا ہوں اور میں نے کثرت سے کہنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, یہ جو امام نے کہا تھا کثرت سے کہو لا الہ الا اللہ, سوچ سمجھ کے کہا یا بغیر سوچے سمجھے؟ آپ کیا کہیں گے فوراً؟ آپ فوراً, اگر میں آپ سے کہوں بھی نہ کہ امام کہہ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے, آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. امام معصوم کسی کو بے سوچے سمجھے ذکر کا مشورہ نہیں دیں گے. صحیح. اچھا جب میں کہوں کسی سے کہ تمہیں وسوسہ ہوتا ہے تم کہو لا الہ الا اللہ, وہ کیا سوچے گا کہ میں نے یہ کہا سوچ سمجھ کے کہو؟ نہیں, میرے کہنے پر وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے ایسے ہی کہنا ہے. یہ فرق ہے اصحاب امام اور ہم میں. ان کو جب امام مشورہ دیتے تھے, کہتے تھے یہ کرو, یہ حکم فرماتے تھے یہ کرو, ان کو پتا ہوتا تھا ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہے. ہمیں صرف زبان سے نہیں ہلانا ہے لا الہ الا اللہ, ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہے. کیا مطلب گہرائی میں جانا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود, عبادت کے قابل صرف خدا ہے. کیا مطلب؟ تمہاری زندگی کی جو پہلی جہت, سب سے اہم جہت ہونی چاہیے وہ خدا کی سمت ہونی چاہیے, یہ اس کا مطلب ہے. کم سے کم مطلب یہ ہے. تمہارا کسی سے دل لگانا, کسی میں دلچسپی لینا, ان سب کے مقابلے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیوں دنیا پہ حریص ہوئے جبکہ لا الہ الا اللہ؟ یہ مطلب ہے اس کا یہاں پہ. اب ایک آدمی بس بسوں سے دوچار ہو اور وہ ہم سے کہے کہ مثلا مولانا حل کیا ہے, ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے, ہم اس کو حل بتا دیتے ہیں. آپ کثرت سے کہیں لا الہ الا اللہ, وہ ہر روز بولتا ہے 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد ہم سے ملتا ہے مولانا تھوڑا بہت افاقہ تو ہوا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. کیوں حل نہیں ہوا؟ نہ میں نے اس سے کہا کہ سوچ سمجھ کے کہنا ہے, نہ اس نے سوچا ہے کہ سوچ سمجھ کے کہنا ہے. ہماری مشکل یہاں پہ آئی ہوئی ہے. اب اہل بیت اطہار علیہم السلام درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ, اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ, اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. کبھی نصیحت فرماتے تھے لفظ کی, جیسے میں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ, روایت ہے, اور کبھی واضح لفظ کی نصیحت نہیں فرماتے تھے, عمل کی یا اخلاق کی نصیحت فرماتے تھے. حتیٰ وہ جب لفظ کی نصیحت بھی کرتے تھے تب بھی اصل نصیحت لفظ میں نہیں ہوتی ہے, اس کے اخلاق پہ ہوتی ہے, اس کے عقائد پر ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ کے پیچھے ایک عقیدہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ میں اس سے دل لگاؤں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا دو لفظ میں ایکسپریشن کیا ہے؟ اللہ اکبر. کس چیز سے بڑا ہے؟ اکبر اس سے کہ اس کی کوئی وصف نہیں ہو سکتی. اتنا عظیم الشان ہے، اس کا کوئی بیان نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی سب چیزوں کا تو بیان موجود ہے. لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر دونوں کو ملاؤ، کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جبکہ تم زبان سے کہہ رہے ہو اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے؟ یہ نتیجہ نکلے گا. لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ سے نتیجہ نکالا ہے؟ نہیں نکالا. ابھی میں اقامہ میں کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب یہ کہہ رہا ہوں گا تب بھی کچھ اور سوچ رہا ہوں گا. یہ ہماری مشکل ہے. اب بعض اوقات اہل بیت لفظ کی نصیحت فرماتے تھے، بعض اوقات عمل کی، اخلاق کی، عقیدے کی نصیحت فرماتے تھے. یہ حدیث میں دیکھی، اس میں جو نصیحت ہے اس کا انداز دیکھیے گا. البتہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جو شخص آیا ہے اس کا کوئی خاص معاملہ ہے، اس کی وجہ سے امام نے کوئی خاص موضوع بیان کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ کلام معصوم کی تاثیر ہے کہ کسی بھی موضوع کی خاطر بیان کیا گیا ہو، اگر آپ اس میں عمل کریں گے آپ کو اس کا اثر ملے گا. اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شیخ صدوق کی کتاب امالی نام کر کے، امالی شیخ صدوق کے اندر یہ روایت ہے، اور امام کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے ان کا اسم گرامی عرض کر رہا ہوں. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. ان رجلا قال، امام کا نام لکھا ہوا ہے، اوسنی، کوئی شخص آیا امام کی خدمت میں اور اس نے کہا مولا مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں. البتہ اوسنی کو کوئی اردو میں ترجمہ کرے گا تو کہے گا وصیت کریں، وصیت کریں. لیکن ظاہر مطلب سے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ نصیحت مطلب ہے، یعنی کوئی بہت گہری نصیحت کہ جو گویا میرے لیے وصیت کی طرح بن جائے. ٹھیک ہے، امام نے چند جملے ارشاد فرمائے. اچھا دیکھیں عزیزان محترم، ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، لیکن سب مجالس کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ اہل بیت کا کلام آپ تک پہنچانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے، صحیح ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کم و بیش ایسے ہی ہیں جیسے یہ جملہ کہ مجھے نصیحت کریں آپ نے کہا ہو. آپ تصور فرمائیے، یہ تصور بھی بڑا عجیب ہے. آپ مدینے میں ہوتے، امام کی محفل میں ہوتے، آپ کا دل نہیں چاہتا امام سے کہیں مولا مجھے کچھ نصیحت کریں؟ چاہتا. اگر امام نصیحت کرتے آپ نے اس کے اوپر کچھ اثر ڈالنا تھا یا نہیں ڈالنا تھا اپنے اوپر؟ صحیح. اب یہ روایت ہم تک پہنچ گئی ہے، اب اس کو سیریس لینا ہے یا نہیں لینا؟ محمد علی محمد تو سیریس لیں گے ہم لوگ. امام نے فرمایا، شخص آیا امام کی خدمت میں کہا مولا مجھے نصیحت کریں، امام نے فرمایا اعد جہازک، فرمایا اپنے سفر آخرت کے لیے وسائل مہیا کرو. صحیح ہے، اعد جہازک. اچھا یہ آدمی نہیں معلوم کون ہو، ممکن ہے کوئی تاجر ہو، ممکن ہے کوئی مثال کے طور پر کسان ہو، ممکن ہے کوئی فن جانتا ہو، لوہار ہو، بڑھئی ہو، ہمیں نہیں معلوم. امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اعد جہازک، تمہارے سامنے ایک سفر ہے، تم لوہار ہو، بڑھئی ہو، تاجر ہو، کسان ہو، اس سفر میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، تمہارے سامنے ایک سفر ہے. اب آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، سفر آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ یہ سفر ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اپنی دنیا کے بارے میں تم جتنا بھی سوچ رہے ہو سوچتے رہو، پہلا کام یہ کرو اپنی آخرت کے سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. میں کتنا اس کے اوپر مقدمہ تیار کروں کہ اس بات کی گہرائی کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سے زیادہ میں نہیں کر پاؤں گا. پھر ورنہ ایک ہی کے اوپر ہم رکے رہ جائیں گے. اعد جہازک, یہ کیسے ہوگا؟ بعض چیزیں اتنی عجیب ہیں. ایک دفعہ میں ایک گروپ تھا, جوئش گروپ, یہودی ایک گروپ, الٹرا آرتھوڈاکس جیوز. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فرقے کے اندر بہت سخت قسم کے قدامت پسند ہوتے ہیں, بہت سخت قسم کے. تو ان کو ہم لوگ, ان لوگ, یہ لوگ انگلش میں الٹرا آرتھوڈاکس کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر الٹرا آرتھوڈاکس کرسچنز بھی ہوتے ہیں, جیسے آمش ایک گروپ ہے پینسلوینیا اور امریکہ کے اور کینیڈا کے اندر, یہ گروپ ہے. یہ ابھی تک بگیوں میں سفر کرتے ہیں, گاڑی میں نہیں بیٹھتے. اپنے محلے میں, اپنے گھروں کے اندر واشنگ مشین نہیں رکھتے. ابھی تک کپڑے النگنیوں پہ ٹانگتے ہیں, اس کو سکھانے کی ڈرائر استعمال نہیں کرتے. یہ کینیڈا اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں, میں دونوں میں گیا ہوں. آمش جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں وہاں پہ گیا تھا, اور جو امریکہ میں تھے ان کو بھی وہاں پہ گیا تھا. ویسے آپ کے پاس موجود ہے, نیٹ کے اوپر سرچ کر لیا. ان کو کہتے ہیں الٹرا آرتھوڈاکس. الٹرا آرتھوڈاکس جوز بھی ہیں, یہودی بھی ہیں. یہ لوگ کیا معتقد ہیں؟ حتی الٹرا آرتھوڈاکس کرسچنس معتقد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. الٹرا آرتھوڈاکس جوز کس بات کے معتقد ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی مسیح کا ظہور نہیں ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی مسیح کا ظہور نہیں ہوا ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کنفرم ہوگا, یقیناً ہوگا. صحیح. تو میں ایک الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کے سیمینری مدرسے کے احوال پڑھ رہا تھا, بہت پہلے کی بات ہے. تو اس میں لکھا تھا کہ ان کے جو طالب علم ہیں, مدرسے کے طالب علم الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کے. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, ایک ان کے یہاں ٹرم ہے جیوش لائف, یہودی زندگی. تو یہ اپنے سارے بچوں کو, سارے بچوں کو ود آؤٹ ایکسیپشن 5 سے 6 سال یہودی زندگی سکھانے کے لیے مدرسوں میں بھیجتے ہیں, وداؤٹ ایکسیپشن. آپ نے اگر کبھی امریکہ میں جانے کا اتفاق ہو نیو یارک کے نزدیک, تو ان کی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں. ان کو, ان کا بڑا اچھا سا ایک نام ہے, میرے ذہن سے ابھی نکل رہا ہے, جو یہودی کمیونٹی کا ہے. بہرحال تو یہ لوگ 5 سے 6 سال اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں سے یہودی زندگی سیکھے گا. تو اس میں سے ایک کے احوال میں ایک میگزین میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا, اب یہ بات بہت عجیب ہے, ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کا. ان کے نام پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. محمد عجل فرج. اعد جہازک, اس پہ میں نے عرض کرنا ہے. وہ لوگ, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں مسیح کا, کیونکہ ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح نہیں ہے, مسیح ابھی آئیں گے. خدا شاہد ہے, اس آرٹیکل میں لکھا تھا, اور یہ آرٹیکل یا ٹائم یا نیوز ویک میگزین میں چھپا تھا 2000 کے قریب. میں نے اس وقت یہ پڑھا تھا, اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ اتنا نہیں ہوتا تھا, ہم وہ فزیکل پرنٹ کاپی لے کے پڑھنا پڑتا تھا. تو اس میں لکھا تھا کہ ایک جیو تھا, ایک یہودی تھا, جو تھوڑا ماڈرن تھا, لیکن اس کا بھائی الٹرا آرتھوڈاکس تھا. تو جب یہ ملینم چینج ہونے لگا, تو اس نے اپنے بھائی کو سوچا کہ میں جا کے وزٹ کرتا ہوں. تو اس کے مدرسے میں ملنے گیا, تو وہاں کے اس نے احوال نکال کر, چونکہ جرنلسٹ تھا, ایک رپورٹ بنائی. وہ رپورٹ میں نے پڑھی تھی. تو اس میں اس نے لکھا تھا, پوائنٹ یہ ہے, کہنے لگا ہر رات بیگ تیار کر کے سوتے ہیں کہ شاید رات میں مسیح آ جائے. اللہ شاہد ہے, نہ میں نے کبھی تیار کیا اپنے امام کی آمد کے لیے اس طرح سے رات کو, نہ میں نے کسی کو ابھی تک دیکھا ہے. کرتے ہوں گے, میں, مجھے یہ سعادت نہیں ملی اس بندے سے ملنے کی. شاید آپ کہیں کہ بھائی وہ بھی دکھاوے کا کرتے ہوں, جو کچھ بھی کرتے ہوں, لیکن یہ کانسیپٹ بہت عجیب ہے کہ بندہ رات کو اپنے آپ کو تیار کر کے سوئے کہ اگر رات میں آئے تو مجھے اس میں دیر نہ لگے کہ مجھے جانا ہے. ہاں, اب اس جملے پہ واپس آتے ہیں. اعد جہازک, اگر ابھی ابھی میں آپ کو ایک ٹکٹ دوں جو اگر آپ بازار میں خریدتے تو شاید آپ کو 7 لاکھ روپے کا پڑتا. ابھی میں آپ کو دوں, آپ کا پاسپورٹ تیار ہو, میں کہوں یہ آپ کا ٹکٹ ہے 7 لاکھ روپے کا, کل صبح 6 بجے فلائٹ ہے, آج رات آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ کل صبح زندہ ہی نہیں اٹھوں گا؟ کیا اس سفر کے نہ ہونے کا یقین ہے؟ صحیح ہے کہ ہونے کا یقین نہ ہو کسی کو, نہ ہونے کا یقین ہے کیا کہ کنفرم نہیں ہے کل صبح نہیں ہے؟ کنفرم ہے؟ کوئی مائی کا لال کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آج رات زندہ رہوں گا؟ امام کہہ رہے ہیں آئے جہاز, اب تم سفر کے لیے تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ تیاری کرو. تو جب میں نے آپ سے کہا تھا, امام نے جملہ کہا, آپ نے اس گہرائی کو نہیں سوچا ہوگا. اب جب میں نے مثال دی, اب آپ کے ذہن میں تھوڑا بہت آ رہا ہے, لیکن صرف ایک مشکل ہے, اس دروازے کے باہر جانے تک ختم. مشکل یہ ہے, مجھے بھی 30 سال ہو گئے بولتے ہوئے, مجھے نہیں پتا کیا اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس فرش میں, فرش سید الشہداء میں ایک تاثیر ہے, اس پہ اٹھنے سے پہلے وعدے کر کے اٹھو. اس میں ایک تاثیر ہے, اس میں نہ میرا اثر ہے نہ آپ کا اثر ہے, ہم میں سے کسی کا اثر نہیں ہے. یہ جو محفل ہے یہ اہل بیت کی ہے, اس کا اثر ہے, اس کا اثر ہے. اس سے پہلے کہ محفل برخاست ہو یہیں فیصلے کرو, اب مجھے اپنی تیاری کیسے کرنی ہے. تیاری کیسے کرتے ہیں؟ کسی کا حق مارا ہے کیا؟ واپس کرو. سب سے برا حق کیا ہو سکتا ہے؟ واللہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی مجھے ویسے, لیکن سب سے برا حق شاید, قسم نہیں کھا رہا ہوں میں, مال ہو سکے گا؟ نہیں, اس سے بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ کسی کی عزت برباد کی ہے. عزت برباد کی کیا مطلب؟ ایک آدمی کی ایک برائی مجھے پتہ چل گئی تھی, لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کروایا, اس کو بے عزت کروایا. تھی برائی یا نہیں تھی؟ تھی. تم کو کس نے حق دیا تھا اسے بے عزت کرو؟ شاید اس سے بھاری کوئی مصیبت آگے نہیں آئے گی, یہ سب سے بھاری ہے. اعد جہازک, اپنے سفر کو تیار کرو. بھائی یہ باتیں سوٹ کیسز کی نہیں ہیں, یہ ہیں. تم نے کسی کی بے عزتی کی ہے, اس کی عزت بحال کرو. اللہ کرے کہ اسی کے سامنے کی ہو تو اس سے معافی مانگنا کافی ہے, وہ بھی اس صورت میں کہ اس کو برا نہ لگے. بعض اوقات ہم نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کی ہوتی ہے, 10 سال بعد جا کے اس سے معافی مانگتے ہیں, اس کا دل اور دکھتا ہے. پتا ہوتا ہے کہ میں اس کو یاد دلاؤں گا, اس کا دل دکھے گا, پھر اس کے پاس جا کے معافی نہیں مانگنا دوبارہ دل دکھانے کے لیے اس کا. یا مثال کے طور پر 10 سال پہلے میں نے اس کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا, اس کو نہیں پتا کس نے کیا تھا, 10 سال بعد میں اس کو جا کے بولتا ہوں میں نے کیا تھا, اور اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ آدمی اتنا پست آدمی تھا, 10 سال سے میرے ساتھ لگا ہوا ہے. اس صورت میں اس کو نہیں بتانا ہے, پھر کیا کرنا ہے؟ خدا سے استغفار کرنی ہے. خدا کے سامنے استغفار کرو, میں نے خدا غلط کیا. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک آدمی کو بے عزت کیا 5 آدمیوں کے سامنے, اب کیا ہوگا؟ 5 آدمیوں کے سامنے جا کے عزت بحال کرنی پڑے گی. اور مصیبت کیا ہے؟ اور مصیبت یہ ہے کہ جن کے سامنے بے عزت کیا تھا وہ مر گئے. بہت مصیبت ہے. یہ جو برزخ کی زندگیوں میں بچھو سانپ اور یہ ڈس رہے ہیں اور ڈنک مار رہے ہیں, یہ آپ اور میرے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے, ایک تیسرا آدمی یہاں بیٹھا ہے, میں نے آنکھ کے اشارے سے ایک بات کی اور اس کے سامنے اس کو بے عزت کیا ہے, یہ بھی ہوگا. یہ بھی ایک ڈنک ہے, یہ بھی ایک زہر ہے. دین اجازت نہیں دیتا کسی کو بے عزت کرو, صحیح ہے. اب میں یقین مانے جس بات سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، خیر اپنے کام میں بھی بہت پریشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں، بہت پریشانی، سب سے زیادہ پریشانی کام پر ہوتی ہے۔ سوچ کے آپ ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اور صبح سے شام تک آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، کوئی کام کروانے کے لیے آیا ہے اس کو خوار کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں۔ مرنا نہیں ہے، قبر نہیں ہے تمہاری، تم نے کہیں آسمان میں ہوا بن کے جانا ہے کیا؟ ایک دوسرے کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے تم کو مرنا نہیں ہے کیا؟ دفن نہیں بھی ہوگے تو قبر ہوگی۔ کوئی کہنا مجھے آگ لگا کے ہوا راکھ ہوا میں اڑا دینا، تب بھی قبر ہے، تب بھی قبر ہے، ہوا میں اڑنے سے کیا ہوتا ہے، تب بھی فشار قبر آئے گا۔ تو عزیزان محترم، امام فرما رہے ہیں آئد جہازت، اپنے آپ کو تیار کرو، کیوں نہیں تیار کرتے؟ کل پھر وہی، پھر سیٹ پہ بیٹھے ہو فرعون بن کے، سامنے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو، یہ تمہاری تیاری ہے؟ 10 تعویلات بنائے گا، میری پوسٹ کا تقاضا یہ ہے، سب یہی کرنا پڑتا ہے، یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ کس خدا کے فرشتے کو ان تعویلات سے بے وقوف بناؤ گے؟ مالک الموت کی تمہاری میری تعویلات سنے گا کیا؟ نہیں سنے گا۔ عائد جہازک، خاندانوں کے اندر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی بےعزتیاں کرتے ہیں، دوسرے کا مسخرے کرتے ہیں، مذاق صحیح ہے جس میں سب خوش ہوں، ایک آدمی کا مذاق اڑا جا رہے ہو، وہ بیچارہ پریشان ہوئے جا رہا ہے، اپنے اندر کوڑے جا رہا ہے، کوڑے جا رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہو اس کا چہرہ کیسا ہو رہا ہے، پھر بھی مذاق اڑا رہے ہو، کیوں سمجھتے ہو یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اب تو قسم کھا کے کہوں واللہ کبھی ختم نہیں ہوگا، خدا کے فرشتے نہیں بولیں گے، سب کا حساب لے لیں گے ہم سے۔ عائد جہازک، دوسرا جملہ، جیسے ہی تم تیاری کرو، امام فرما رہے ہیں فوراً یہ کام کرنا، کیا؟ قدم زادک، اپنی زاد راہ اپنے سے پہلے آگے بھیج دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک فلٹر ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، یہ یہاں سے زاد راہ اٹھا کر وہاں لے جانے نہیں دے گا، یہ فلٹر صرف ایک بات کی اجازت دیتا ہے، پہلے سے بھیج چکے ہو، کوئی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں، اگر ایک شخص مرنے سے پہلے سڑی ہوئی کھجور اللہ کی راہ میں دے دیتا تو ایک گودام گندم دینے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ مرنے کے بعد کہتا ہے یہ گودام پورا اللہ کی راہ میں دے دینا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر موت سے پہلے ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے دیتا اس گودام سے بہتر تھا۔ کیوں؟ یہ گودام اس وقت دے رہا ہے جب یہ اس کی کسی کام کا نہیں رہا ہے، یہ عجیب مشکل ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت بکرے کا گوشت قربان کر رہے ہوتے ہیں جب خود گوشت کھانے کے قابل نہیں رہتے، اس وقت کرتے جب تم کھانے کے قابل تھے، اس وقت لوگوں کے لیے کہتے ہیں اب یہ خرید کے دے دو، اب یہ خرید کے دے دو، جب اس کو پتا ہوتا اب اس پیسے سے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اب تو قیمت ختم ہو گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ میں کرنسی تھی، ایک زمانے میں اس کی ویلیو 1 گرام سونا تھی، اب اس کی ویلیو نل ہے، آپ کہو میں اب دیتا ہوں، اب کیا دے رہے ہو؟ اس وقت دیتے جب 1 گرام سونے کے برابر تھا۔ امام فرما رہے ہیں اعد جہازک، سفر تیار کرو، قدم زادک، اپنی زاد راہ پہلے سے بھیجو۔ کیوں؟ لطول السفر، سفر بہت لمبا ہے، اس میں تمہیں بہت پیسہ چاہیے ہوگا آگے، اور تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو کیا؟ نہیں، تمہارا سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ تمہیں پہلے سے بھیجنا ہے، پہلے سے بھیجنا ہے۔ امام فرما رہے ہیں وَكُنْ وَصِيَ نَفْسِكَ وَلَا تَأْمَنْ غَيْرَكَ، پہلے پوری روایت پوری پڑھ دیتا ہوں پھر عرض کروں گا۔ اپنے نفس کے مالک اور وسیع خود بنو، دوسروں پر اس معاملے میں اعتماد مت کرو. ان یبعث الیک ان یبعث الیک ما یصلحک کا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ عرض کرنا ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، ہم نے ایک روایت پڑھی، آپ نے ایک روایت سنی، کبھی اپنے آپ سے سوچنا کن ہستیوں کا خون ایسی روایتیں پہنچانے کے لیے بہا ہے، کن ہستیوں کا خون بہا ہے ان روایتوں کو پہنچانے کے لیے. اہل بیت کی حیات طیبہ، ان کی قربانیوں سے جو ہمارے پاس بچا ہے وہ کیا ہے؟ یہ روایتیں ہیں. ان روایتوں کی خاطر دسیوں سال جیلوں میں رہے ہیں. کون؟ اہل بیت. انہوں نے ساری سختیاں اٹھائیں کس بات کے لیے؟ ان باتوں کو پہنچانے کے لیے. جہازک، سفر تیار کرو. قدم زادک، اپنی زاد راہ کو پہلے سے بھیج دو. لطول سفر ایک، تمہارا سفر بہت لمبا ہے. کن وسیع نفسک، اپنے نفس کے وسیع خود بنو. لا تامن غیرک، دوسرے پر اس معاملے میں بھروسہ مت کرو. کس معاملے میں؟ اب یہ معاملہ، معاملہ کیا ہے؟ میرے پاس 10 گھر ہیں مثلا، واللہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے مولانا نے فتح خود کہا تھا 10 گھر نہیں ہے، میں اسی مثال میں کہہ رہا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں کروں گا کہ جب تک زندگی ہے ان 10 گھروں سے کمائی کروں، صحیح ہے، اور اس کے بعد میرے بچے اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ایک ایک گھر ان کو بھی دے دیا. تو مثلا 4 اولادیں تھیں، 4 گھر دے دیے، 5واں میرے پاس تھا، 5 گھر پھر بھی ایکسٹرا تھے. یہ میں نے کب کے لیے رکھے ہیں؟ یہ اس لیے رکھے ہیں کہ جب میں مروں گا تو میں اپنے وصیت نامے میں لکھ کے جاؤں گا کہ بیٹا چونکہ اب تم لوگوں کو ان 5 گھروں کی تو ضرورت ہے نہیں، تو تم وہ 5 گھر میری طرف سے اللہ کی راہ میں دے دینا، صحیح ہے. اچھا، اب آپ نے اور میں نے کیا کیا؟ اگر ہم نے یہ کیا، یہ کیا کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ چونکہ ہمارا دل ان 5 گھروں سے نکل نہیں پا رہا تھا، نہیں نکل پا رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ میں تو اپنا دل نہیں نکال پا رہا ہوں، اپنی اولاد سے کہتا ہوں تو اپنا دل نکال لے. تو جو کام میں نے کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا، اور میں نے کس کو وصی بنا دیا؟ دوسرے کو. تم یہ کرو، کیا کرو؟ تمہیں وہ بھیجے کہ جس کی تمہیں ضرورت ہے. اچھا، تم خود تو اتنے بہادر نہیں تھے کہ تم اپنے لیے وہ بھیج لیتے آگے جس کی تم کو ضرورت ہے. تم نے بہادری کا کام کس کے سپرد کیا ہے؟ اپنی اولاد کے. امام فرمانے یہ حماقت نہیں کرنا، تم یہ مت کرنا. تو ابھی میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھو جو کچھ دے دلا کے جانا ہے نا، وہ مرنے سے پہلے دے دینا، اور جو نہیں دینا ہے اسے بھول جاؤ. پھر سوچو یہ قیامت میں نہیں ملنے والا. اس خواب میں مت رہنا میری اولاد دے دے گی مجھے. کیوں؟ پہلی بات تو ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں، جب تم اپنا دل نہیں نکال سکے تو وہ کیوں نکالے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اب اس کی قیمت 100th بھی نہیں ہے. تمہاری زندگی میں ایک گھر 10 کروڑ کا بک رہا تھا، تم دے دیتے نا، خدا اس کے تمہیں 700 کروڑ دے دیتا. اب اس کی ویلیو 5000 بھی نہیں ہے. کیوں؟ تم مر چکے ہو، تم اس کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکتے تھے، یہ ٹریش ہے تمہارے لیے. اب جو تم نے صدقہ دیا ہے نا، یہ ٹریش کی قیمت پہ گیا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب آپ کہیں گے اپنی طرف سے گڑ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں گڑ رہا، روایت سنا چکا ہوں. ایک گودام دے دے فائدہ نہیں ہے، ایک کھجور زندگی میں دیتا. ہاں، امام کی نصیحت یہ ہے، امام کی نصیحت یہ ہے. اب اسی طرح کا معاملہ کیا ہے؟ میرے سر پہ 10 سال کی قضا نمازیں ہیں، پڑھ رہے ہو ابھی، روزانہ ایک نماز پڑھ لو. نہیں, کیا کر رہا ہے, میں اتنے لاکھ روپے چھوڑ کے جاؤں گا میری اولاد پڑھا لے گی, یہ میں بہت اچھوں کی بات کر رہا ہوں. ورنہ وہ کہتا ہے چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھا ہی لیں گے. جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر تھی تم تو پوری نہیں کر رہے, اور کس کو کہہ رہے ہو, کوئی اور تمہاری طرف سے یہ ذمہ داری پوری کرے گا. اتنی خام خیالی دنیا کے بارے میں کیوں نہیں کی تھی؟ کیا مطلب, آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل کرنی ہے, دو راستے ہیں, بیٹے کو بھیجوں یا خود جاؤں, کیا کرتا ہوں؟ اگر وہ کہے بھی نا کہ بابا آپ مت جاؤ میں جاؤں گا, تو میں کہوں گا بیٹا تو چھوٹا ہے, تو پھر بھی میرا بیٹا ہے, میں جاؤں گا. کیوں؟ ڈیل بہت بڑی ہے. آخرت کی ڈیل میں کیوں اس کو بھیج رہے ہو؟ آخرت کی ڈیل خود کیوں نہیں کر رہے؟ امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں, اگر ہم نے اس روایت سے کچھ سیکھنا ہے تو جو میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بول سکتا تھا میں نے بول دیا. پروردگار سے دعا کرتا ہوں, خدایا بحق سید الشہداء, بحق کے ان کی اولاد طاہرہ, ان کے اجداد طیبہ, ہمیں سیکھنے کی سعادت نصیب فرما. امام کی ذات پر, ان کے اجداد کی ذات پر, ان کی اولاد معصومین پر وقت کے امام کے حضور درود بھیجے, محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم, یہ کام بہت مشکل ہے, ایک لحاظ سے بہت آسان ہے, ایک لحاظ سے بہت آسان. کس لحاظ سے آسان ہے؟ مشکل تو سمجھ میں آ رہی ہے. اس لحاظ سے آسان ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے, سمجھ سکے, میں بھی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی کوشش کریں, اگر کوئی یہ سمجھ سکے کہ یہ دنیا کتنی پست ہے کہ اس کی خاطر لوگوں نے علی اکبر کو مارا ہے. خدا شاہد ہے, اگر ہم اس کو سمجھ لیتے تو ہم ایسے نہ ہوتے. یہ دنیا کتنی پست ہے, اس کی خاطر در زہرا جلایا, اتنی پست ہے یہ دنیا, بڑی پست ہے. الحمدللہ خدا نے آپ کے دلوں میں, آپ کے سینوں میں حب اہل بیت ایسی قرار دی ہے. آپ کے سامنے اہل بیت کا ذرا سا ذکر ہوتا ہے آپ رو پڑتے ہیں. ایسا میں کیا عرض کروں, آج ایک جنازہ تیار ہوا ہوا, اہل بیت کے جنازوں کی بڑی عجیب شان ہے. غربتوں میں اٹھتے تھے, دشمنوں کے نرغوں میں اٹھتے تھے, لیکن بڑی شان و شوکت سے اٹھتے تھے. آج ان امام کا جنازہ تیار ہے جن کے نام سے میں اور تم منسوب ہوئے. اگر فرض کریے مثلاً آپ نقوی سادات ہوں اور شہادت ہو امام علی نقی علیہ السلام کی, اور کوئی آپ کے پاس آ کر کہے کہ آپ کو آپ کے جد کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں, تو اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے, صحیح کرے گا. عزیزو آج جعفری کا جنازہ تیار, آج دنیا میں جو کوئی جعفری ہے امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے اس کو تعزیت پیش کروں گا, تمہارے امام کا جنازہ تیار. اللہ اکبر, یا اللہ, جنازوں کی تاریخ کتنی عجیب ہے. آج کے جیسے کسی دن میں امام تشریف فرما ہوئے, تمام اعزاء اقربا کو بلایا, یہ روایت مشہور روایت ہے. مصائب کے دوران ذکر کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, لیکن امام نے ایسے ہی کسی لمحے میں بیان کی ہے, تمام اعزاء اقربا کو جمع فرمایا, اور کہا کہ تم ہماری شفاعت کا انتظار کر رہے ہوگے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ آج آپ جناب امام جعفر صادق پر ہوں، اپنے دل میں وعدہ کر کے اٹھئے گا کہ مولا نماز کو اول وقت پڑھوں گا، مجھے آپ کی شفاعت چاہیے، آپ کی شفاعت چاہیے۔ عزیزو بس آخری جملے عرض کروں، تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو جنت البقیع لے کے جاؤ، چند مسمار قبروں کی سمت، جس امام کے ماننے والے آج اپنے امام بارگاہوں کے اندر چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، ان کی مجلسوں میں نور روشنی ہی روشنی ہے، اس مظلوم امام کی شہادت کی شب ہے جس کی اس قبر پر آج بھی تاریکی ہے، آج بھی تاریکی، اور بس انتظار اس حجت کا ہے، انتظار اس حجت کا ہے جن کے آنے سے یہ مظلومیت ختم ہونی ہے۔ اجزو آخری جملہ عرض کروں، کس امام کا انتظار ہے، کس امام کا انتظار ہے؟ میں کئی دفعہ تائید دے چکا ہوں اس بات کے اوپر، استاد فاطمینیا بی بی کے مصائب پڑھتے وقت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سیدہ پر حملہ ہوا پہلا جملہ جو سیدہ نے فرمایا، فرمایا یا مہدی ادرکنی، آج قبر امام جعفر صادق اپنی جدہ ماجدہ کی ندا دہرا رہی ہے، قبر امام حسن مجتبی دہرا رہی ہے، یا مہدی ادرکنی۔
الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون۔ پروردگار تو جو واسطہ نبی اولاد نبی کا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پاک پروردگار ہمیں اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ آنسوؤں کے صدقے میں خدایا اہل بیت اطہار کی محبت کے آنسوؤں کے صدقے میں ہماری اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اہل بیت اطہار کے تابع داروں جانے ساروں میں قرار فرما۔ دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت اور ہمراہی نصیب فرما۔ ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ جو ہمارے ساتھی شہید ہو گئے کل، جو شہید ہوئے پاک پروردگار بالاخص ان کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ ان کے قاتلوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا، بحق اہل بیت اطہار ان کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔